گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم. اس آیت مبارکہ میں جسے آیت درود کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے. حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے، اپنے پیارے کلام میں دیا ہے. اور کسے دیا ہے؟ ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. اور کیا حکم دیا ہے؟ درود پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے اور سلام کرنے کا حکم دیا ہے. کس پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ وہ ہیں سارے نبیوں کے سردار. کس پر؟ سارے نبیوں کے سردار، مالک و مختار، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کی عطا سے، میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارا ایمان اللہ پر بھی ہے، قرآن پر بھی ہے، رسول اللہ پر بھی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے اور ہم ایمان والے ہیں. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی کثرت کریں. علماء فرماتے ہیں کہ زندگی میں اس آیت مبارکہ کی روح سے، اس آیت مبارکہ میں جو درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، اس کے مطابق ایک بار درود پاک پڑھنا فرض ہے. ایک بار درود پاک پڑھنا فرض ہے، اور جب جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر، ذکر مبارک کیا جائے، ہر بار پڑھنا واجب ہے. ایک مجلس میں کئی بار ذکر ہو تو کم از کم ایک بار پڑھنا واجب، اور ہر بار پڑھنا سعادت. اور مسلمان ہونے کے ناطے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مسلمانوں پر حقوق ہیں، اور پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو محبت مسلمانوں کے دلوں میں ہوتی ہے، مسلمانوں کے دلوں میں اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو محبت ہوتی ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام پڑھا جائے. صبح بھی پڑھیں، شام کو بھی پڑھیں، دوپہر میں بھی پڑھیں، رات میں بھی پڑھیں، اذان سے پہلے پڑھیں، اذان کے بعد پڑھیں، نماز سے پہلے پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں. جتنا درود پڑھیں گے اتنی سعادت، اور اس کی انشاءاللہ بروز قیامت ہمیں برکتیں ملیں گی. ایک بار محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعد الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم. آج کا موضوع جو ہے وہ ایمانیات سے متعلق ہے. آپ اگر توجہ رکھیں گے اور میری باتوں کو جب میں آپ سے کہوں گا یا پوچھوں گا دہرائیں گے، تو اس سے پتا چلے گا کہ آپ جو ہے وہ چاکو چوبند بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ بھی ہے، انہماک بھی ہے، اور سیکھنے کے لیے آئے بھی ہیں، بعض لکھ بھی رہے ہیں آپ میں سے، ڈائریاں بھی ہیں، کتابیں بھی لائے ہیں آپ، کاپیاں بھی ہیں، تو کچھ ضروری باتیں آپ نوٹ کر لیجئے گا. اور اب تک جو فرض علم کا یہ کورس جاری ہے مسلسل کئی روز سے، آپ میں سے بعض اسلامی بھائی وہ ہوں گے کہ جو پہلے ہی دن سے بلا ناغہ اس کورس میں شریک ہیں، ایسے ہیں کئی اسلامی بھائی ایسے ہیں. تو آپ سے درخواست کیا ہے کہ آپ نے اپنی توجہ کہاں رکھنی ہے، کیمرے کی طرف یا میری طرف، اور سننا کیسے، بے توجہی کے ساتھ یا دھیان سے؟ اس طرح سننا ہے کہ اگر میں کوئی آپ سے سوال کر دوں اپنی بات کے بارے میں تو آپ نے فوراً کیا دینا ہے، ریپلائی دینا ہے، جواب دینا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ میں آپ سے ہم کلام ہوں اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ بھی رہے ہیں، توجہ سے سن بھی رہے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں. یاد رکھیں پہلا مرحلہ سننے کا ہوتا ہے. یہ آپ کو بہت ساری جگہ پر یہ میرا مشورہ کام آئے گا، اس کو لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ سننا. پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ سننا. جب سنیں گے ہی نہیں تو پتہ ہی کیا چلے گا کہ کہا کیا جا رہا ہے، بتایا کیا جا رہا ہے، کیا پیغام دیا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے. تو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے بولیے؟ سننا. سننے کے بعد دوسرے مرحلہ آتا ہے سمجھنے کا. دوسرا مرحلہ کیا آتا ہے؟ سمجھنا. سننے کے بعد دوسرا مرحلہ سمجھنا ہے، یعنی جب آپ نے سنا ہے تو اپنی عقل اور فکر استعمال کریں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. سننے کے بعد دوسرا مرحلہ کون سا ہو گیا؟ سمجھنا. اب سمجھنے کے بعد ایک تیسرا مرحلہ بھی ہے. چونکہ آپ صرف بیان سننے نہیں آئے، یہ ہمارا جو فرض علم کا کورس ہے یہ محض بیان نہیں ہے کہ آپ سننے کے لیے آئے ہیں اور سننے کے بعد چلے جائیں گے. یہ باقاعدہ 63 روزہ کورس ہے، اس میں ایمانیات سے متعلق بھی اور فرض دیگر علوم سے متعلق بہت سارے اہم ترین مسائل یہاں بیان کیے جا رہے ہیں، جن کا سیکھنا ہم پر کیا ہوتا ہے، یا تو فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے یا سنت موقعہ ہوتا ہے. اس میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے، دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے. تو اب چونکہ یہ سیکھنے کی کلاس ہے، کلاس روم تو پتا ہے آپ کو، بچوں کی کلاس کیسی ہوتی ہے سب کو پتا ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، بعض بچے اسکول بھی جاتے ہیں، مدرسے بھی جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا انہیں پڑھنے کے لیے کیسے تلقین کی جاتی ہے. اگر وہ صرف اسکول جائیں یا مدرسے جائیں اور چپ چاپ آ جائیں، بیگ بند ہو، اگلے دن پھر صبح بیگ اٹھائیں اور گھر چلے جائیں، تو کیا ایسے بچے کو کوئی یہ کہے گا کہ یہ پڑھنے والا بچہ ہے جو گھر میں آ کے کبھی کتاب کھول کے نہ دیکھے، کبھی ہوم ورک ہی نہ کرے؟ اس لیے کہ آپ بھی ہیں اور مدی چینل پر ناظرین بھی ہیں جو اس کورس میں شریک ہوتے ہیں، ان سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ ایک ڈائری، کاپی یا قلم اپنے پاس رکھا کریں، اہم باتوں کو نوٹ کرتے جائیں. پہلی چیز کیا ہے؟ سنیں. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ سننا. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ سمجھنا. اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ یاد رکھنا. بولیے، یاد رکھ. اب یاد رکھنے کے لیے جو ہے وہ دو چیزیں ضروری ہیں، یاد رکھنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. پہلی چیز تو ہے آپ لکھیں گے. کیا کریں گے؟ اگر نہیں لکھیں گے تو جیسے ہی آپ اٹھ کے آپ واپس جائیں گے بیان ختم ہونے کے بعد، تو باتیں بھی آپ کے ساتھ آپ کے ذہن سے چلی جائیں گی. ہوتا ہے نا ایسا، آپ نے ایک بات سنی ہے، سمجھی ہے، برابر والے سے بات کی ہے، بھول گئے آپ، پتہ نہیں کیا سنا تھا آپ نے، اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں، پانی پیا آپ نے، نیچے گئے آپ نے، اپنی چپلیں اٹھائیں، باہر نکلے، سیڑھیاں اترے، اتنی دیر میں کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا بات ہوئی تھی، آپ کہیں گے ہوئی تو بہت ساری باتیں تھیں، بڑی اچھی اچھی باتیں کی گئی تھیں، لیکن یاد نہیں ہے، میں بھول گیا، تھوڑی بہت یاد ہے مجھے، بڑا مزہ آیا لیکن یاد نہیں ہے. تو جو بات سننے والی ہے اس کو توجہ سے سنیں، اہم بات ہے. سننے کے بعد کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے. دھیان لگا کے سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. اور تیسرے مرحلے پر کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے. آپ نے کیا رکھنا ہے؟ یاد رکھنے کے لیے جب آپ بیٹھے ہوئے ہوں کلاس روم کے اندر یا سیکھنے کی کسی محفل میں، مجلس میں، اجتماع میں، تو آپ لکھیں. لکھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو علم کی بات آپ نے سنی ہے وہ آپ کے پاس محفوظ ہو جائے گی. لکھی جب محفوظ ہو جائے گی تو اب آپ کا اس علم کو دہرانا، تکرار کرنا آسان ہو جائے گا. مثال کے طور پہ لکھ لی آپ نے بات، 10 باتیں لکھ لی ہیں اور یہ آپ نے اپنے پاس آج محفوظ کر لی، تو اب اگر آپ گھر پر بھی جائیں گے، گھر پہنچنے کے بعد بھی اگر اس اپنی لکھی ہوئی کاپی کو کھولیں گے اور اس کی دہرائی کر لیں گے تو آپ کو وہ سارے مضامین یاد آ جائیں گے جو آپ نے کلاس روم میں اجتماع میں سنے تھے۔ اس طرح بار بار کی دہرائی سے وہ باتیں نہ صرف یہ کہ آپ کو ازبر ہو جائیں گی، حافظے میں محفوظ ہو جائیں گی، بلکہ دوسروں تک پہنچانا بھی اس کا آسان ہو جائے گا۔ تو تیسرا مرحلہ جو یاد کرنے کا ہے، اس میں ضروری چیز کیا ہے کہ آپ اہم باتیں لکھیں گے، لکھنے کے بعد ان اہم باتوں کو دہرائیں گے، کیا کریں گے، اور دہرانے کے بعد کسی نہ کسی اسلامی بھائی سے، اپنے گھر کے کسی فرد سے، اپنے بچوں سے، بھائیوں سے، اپنے دوست احباب سے، عام مسلمانوں سے دین کی خیر خواہی کے لیے ان باتوں کو کیا کریں گے، ان کی تکرار کریں گے۔ آپ کیا کریں گے، تو گویا یہ تین مرحلے ہیں اور تیسرے کے بھی تین مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ سننا، بولیے بھیا، اگر یہی باتیں بھول جائیں گے تو پھر آگے کیا بنے گا آپ کا۔ بعض اسلامی بھائی ہیں جو ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ کو ادھر دیکھنا چاہیے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے، دوسرا مرحلہ کیا ہے، سیکھنا سمجھنا، دوسرا مرحلہ کیا ہے، پہلا مرحلہ سننا، دوسرا مرحلہ سمجھنا، تیسرا مرحلہ یاد رکھنا۔ اب یہ جو تیسرا اور آخری مرحلہ یاد رکھنا ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کرنے، تین کام کرنے۔ نمبر ایک، لکھنا ہے، اہم باتوں کو لکھنا ہے۔ نمبر دو، اہم باتوں کی تکرار کرنی ہے، بار بار پڑھنا ہے، اسے دہرانا ہے، خود اسے دہرانا ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو باتیں آپ نے لکھ بھی لی ہیں، اہم باتیں، ان کو دہرا کے یاد بھی کر لی ہے، اب مزید یاد رکھنے کے لیے، تاکہ آپ کا حفظ پختہ ہو جائے، جو مسائل یاد کیے ہیں وہ یاد رہیں، کافی زمانے تک یاد رہیں، آپ کے اندر بیٹھ جائیں، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے دوست احباب، گھر والے، بچے، رشتہ دار، عام مسلمانوں سے ان مسائل کی کیا کرنی ہے، تکرار کرنی ہے، وہ باتیں دوسروں کو بتانی ہے۔ جب آپ اس طرح ان مراحل سے گزریں گے اور ہر ہر سبق کو، ہر ہر نشست میں ہونے والے بیان کو اسی طرح سنیں گے، اسی طرح سمجھیں گے، اسی طرح لکھیں گے، اسی طرح اسے دہرائیں گے اور اسی طرح اس کی کیا کریں گے، تکرار کریں گے، تو یہ گویا تین اور دو ملائیں تو 5 مرحلے ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے انشاءاللہ آپ کے علم میں بہت مفید صورت میں اضافہ ہوگا اور علم نافع آپ کو خوب نفع دے گا اور اس کی انشاءاللہ آپ کو قدم قدم پر برکتیں ملیں گی۔ ایسا ہے یا نہیں ہے بتائیں آپ، آپ خود آپ تجربہ کر سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں آپ نے اس طرح سنی بھی ہوں گی، لکھی بھی ہوں گی، دہرائی بھی ہوں گی، ان باتوں میں اور جو باتیں فقط آپ نے بے توجہی کے ساتھ سنی ہے، دونوں میں کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ تو آج کا بیان بھی اسی طرح آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، سمجھنا ہے، اہم باتیں میں لکھواؤں گا بھی، وہ آپ نے لکھنی ہے، اس لیے کہ ہمارے آج کے موضوع کا تعلق انتہائی اہم مضمون اور انتہائی اہم عنوان یعنی ایمانیات سے ہے۔ کس سے ہے؟ ایمانیات، ہمارے ایمان سے، ہمارے ایمان سے، ہمارے اسلام سے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا کام کیا ہے دنیا میں، کہ اللہ کا محکوم بندہ بن کر رہے، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول کریم نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ دنیا کی زندگی اسے امتحان کے طور پر ملی ہے، یہاں رہنا کسی نے ہمیشہ نہیں ہے، یقین ہے نا اس بات کا سب کو، یعنی ہم یہاں آ تو گئے ہیں لیکن ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم سے پہلے بھی لوگ تھے جو دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے سامنے ہماری زندگی میں بھی بہت سارے ہم نے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں، اس بات کا بھی یقین ہے کہ ہمارا بھی ایک روز جنازہ اٹھے گا۔ اب دیکھیں، اپنی موت کا یقین نہیں ہے صرف، اس بات کا بھی یقین ہے کہ ہمارے بعد بھی پیدا ہونے والے پیدا ہوتے رہیں گے اور ان کے بھی جنازے اٹھتے رہیں۔ بتائیں آپ کیسا یقین ہے موت کا، بولیے۔ صرف اپنی موت کا یقین نہیں ہے آپ کو، مجھے آپ کی موت کا بھی یقین ہے اور آپ کو میری موت کا بھی یقین ہے، ہمارے آس پاس رہنے والے جتنے چلتے پھرتے لوگ نظر آتے ہیں، انہوں نے بھی ایک دن موت کا جام پینا ہے اور دنیاوی زندگی کا اختتام ہو جانا ہے. تو یہ جو مختصر سی زندگی ہے، دار الامتحان ہے، اسے دار الامتحان سمجھنا اور اس کی قدر کرنا، اس میں اچھے کام کرنا، اہم کام کرنا، اور اگلے گھر کی تیاری کرنا جہاں جانا ہے ہم نے آخرت، یہ مسلمان کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے اور اس کی ایمانی اور اسلامی زندگی کا تقاضا ہے. ایسا ہے نا؟ اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، پھر اسی نقطے سے آگے اپنے ایمانیات کے حوالے سے بیان کروں گا جو ضروری عقائد ہم نے بیان کرنے. کہ آج کا موضوع کیا ہے؟ اسلام کی بنیادی باتیں، اسلام کے بنیادی عقیدے، اسلام کے بنیادی عقیدے کلمہ طیبہ کی روشنی. مشہور و معروف عالم دین ہے جن کا وصال ہو چکا ہے اور آپ نے بھی ان کا نام سنا ہوگا، علامہ مولانا ارشد القادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. انہوں نے ایک مقام پر سمجھانے کے لیے، ذہن بنانے کے لیے، آخرت کی فکر دلانے کے لیے، دیکھیں آخرت کی فکر ہوگی نا، موت اور آخرت کی فکر ہوگی تبھی تو ہم یہاں بیٹھ کر سیکھیں گے کچھ، اور اسی لیے تو آئے ہیں سیکھنے کے لیے. ورنہ بہت سارے تو وہ لوگ ہیں جنہیں اس کا ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم نے آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے. آخرت میں کام آنے والے کچھ اعمال بھی ہوتے ہیں، ان اعمال کے لیے ضروری علم بھی ہوتا ہے، اور اچھے علم، دین کے علم اور عمل پر عمل کر کے نجات حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان، وہ بھی مضبوط ہونا چاہیے. تو یہ باتیں تو مسلمانوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے ہیں، لیکن بہت سارے مسلمان ان اہم ترین باتوں سے کیا کر جاتے ہیں؟ غفلت اختیار کرتے ہیں. نہ وہ ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، نہ ضروری علم حاصل کرتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، آخرت کی تیاری والی زندگی نہیں گزارتے، غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جاتا ہے، یوں سمجھے کہ برف کی طرح پگھلتا جاتا ہے اور اختتام ہو جاتا ہے زندگی کا، پھر دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملتا. تو میں ایک مثال دے رہا تھا آپ کو کہ علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مثال بڑی پیاری دی، اور وہ کہتے ہیں سمجھانے کے لیے غافلین کو، ان کے دل پر چوٹ لگانے کے لیے کہتے ہیں کہ انسان کا تعلق ہے، ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ انسان اگر اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا بندہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کی ماننے والا بندہ بن جائے، اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بندہ بن جائے. وہ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے، کتنے مرحلے ہیں ہماری زندگی کی؟ کہتے ہیں ایک مرحلہ تو وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں عالم ارواح. کیا کہتے ہیں؟ عالم، جہاں ہمارا جسم نہیں تھا، دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو پیدا کر دیا تھا. ہمارے جسم کے اندر کوئی چیز ہے نا، جبھی تو ہم چل پھر رہے ہیں. انسان کس چیز کا نام ہے؟ جسم کا بھی نام ہے. اور جسم کے اندر کیا ہوتی ہے؟ زور سے بولیے بھائی، ڈر تو نہیں لگ رہا کہیں موت کی بات؟ دیکھیں یہ باتیں ہمارے اپنے فائدے کی ہیں، زندگی کی حقیقت سے اگر آنکھیں بند کریں گے شتر مرغ کی طرح تو اس سے ہمارا فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. ان باتوں کو یاد کرنا چاہیے. حدیث مبارک میں خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، لذات کو ختم کرنے والی موت کو بکثرت یاد کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب تو ہمارا جسم بھی ہے اور جسم کے اندر ایک کیا چیز ہے؟ روح. جب وہ آئی تھی تو ہمارے اندر حرکت پیدا ہو گئی تھی، اور جب وہ نکلے گی تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ بے حصو حرکت. اور پھر دنیا والے ہمیں کہاں چھوڑ کر آ جاتے ہیں؟ طریقہ کار کے مطابق، اپنی جو ہماری تقاضے ہیں مذہب کے مسلمانوں کے، نماز جنازہ ہوتا ہے، اس سے پہلے تجہیز و تکفین، جو بھی کچھ معاملات ہیں غسل وغیرہ کے، اور پھر ایک قبر کے اندر ہمیں اتار دیا جاتا ہے، پھر حشر تک جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس وقت تک اس عالم میں رہنا ہوتا ہے. تو انسان کا تعلق چار عالموں سے ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ قبلہ علامہ ارشد القادری صاحب. یہ بڑے پتے کی بات ہے، عام فام بات ہے، انہوں نے بیان کی، انہی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. پہلا عالم کون سا ہے؟ عالم ارواح. کون سا ہے؟ کہیے. عالم ہم نہیں تھے، ہماری روح تھی، اللہ تعالی نے روحوں کو ہماری پہلے پیدا فرما دیا. قرآن کریم کے اندر بھی اس جانب اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے عالم اربع میں ساری روحوں سے یہ فرمایا الستو بھی ربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, قرآن کریم کے اندر ہے. تو ساری روحوں نے, ہماری روحوں نے بھی یہ کہا تھا قالو بلا, اے رب بے شک تو ہمارا ضرور رب ہے, اے اللہ تو ہمارا رب ہے. تو روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, ان روحوں سے عالم اروا میں یہ عہد لیا اور پوچھا کہ الستو بھی ربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو ہماری روحوں نے بھی, سب لوگوں کی روحوں نے, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, جن کی بھی روحیں تھیں, ان سب روحوں نے یہ اقرار کیا تھا کہ قالو بلا, تو ہمارا رب ہے. تو عالم اروا ایک ہو گیا. پھر دوسرا عالم کون سا ہے, اب آپ غور کریں, ذہن پہ زور ڈالیں, کون سا عالم ہے؟ عالم ارحام, عالم ماؤں کے پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے, نو دسواں آٹھواں نو ماہ دسواں, ماں کے پیٹ میں بھی تو ہم رہے ہیں نا, دنیا میں کیسے آئے ہیں, ماں باپ ہمارا ذریعہ بنے. تو ماں کے پیٹ میں جو ہماری جسم کی تخلیق ہوئی اور اس میں روح ڈالی گئی, تو ماں کا پیٹ جو ہے یہ بھی ایک عالم ہے, دوسرا عالم تھا. ایک عالم اروا تھا, دوسرا عالم کون سا ہو گیا؟ ماں کا پیٹ, رحم, رحم مادر, اس کو عالم ارحام کہہ لیجیے. اب آپ غور کیجئے, ہماری روح کو اللہ نے پیدا کیا, اس کے مطابق اس کو غذا کون دیتا تھا؟ اللہ تعالی. ماؤں کے پیٹ میں ہم جتنے بھی ماں رہے, وہاں ہماری پرورش کس نے کی؟ زور سے بولیے, وہاں کس نے غذا دی؟ جیسا عالم ویسی غذا دینے والا کون؟ اللہ تعالی. ماں کے پیٹ سے جب باہر آئے اور دنیا میں آنکھ کھلی ہماری, تو اب یہ ہماری زندگی کا دور شروع ہو گیا. جسم اور روح ہماری اس عالم حیات دنیا میں پیدا ہو گئی, یہ تیسرا عالم ہے. تو ہم جو یہاں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں اور آپ اور میں چل پھر رہے ہیں, کام کاج میں لگے ہوئے ہیں, دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں, یہ ہمارا کون سا عالم ہے؟ تیسرا. جب تین عالم ہیں, اس سے پہلے کے دو عالم آپ نے مان لیے ہیں, اس سے پہلے کے دو عالم کا ہمیں یقین ہے کہ دو عالم سے ہو کر ہم گزرے ہیں, تیسرے عالم میں ہیں, تو پھر چوتھے عالم کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آتی ہے بات سمجھ میں؟ اب جب روح ہمارے جسم سے جدا ہوگی, تو وہ جو پہلے جہاں سے آئی تھی, دوبارہ اس نے کہیں جانا بھی تو ہے. تو وہ چوتھا عالم جو مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں عالم آخرت. عالم آخرت, عالم آخرت. پھر اس کے دو حصے بن جاتے ہیں, ایک حصہ حشر سے پہلے تک کا, جس کو کہتے ہیں عالم برزخ, مرنے کے بعد دفنا دیا جاتا ہے, یا جو مذاہب والے جو بھی کچھ کرتے ہیں, بعض جلا دیتے ہیں, بعض لٹکا دیتے ہیں, بعض کچھ کر دیتے ہیں, کچھ بھی ہے. ہم مسلمانوں کا تو ایک بڑا پیارا اور احترام والا طریقہ ہے, بڑے اعزاز اور اکرام ہیں کہ ساتھ جنازہ اٹھا کر لے کے جایا جاتا ہے, اور کلمہ طیبہ شہادت پڑھتے ہوئے, خود بھی پڑھتے ہیں اور نعتے پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہوئے جاتے ہیں, اور پھر جناب فاتحہ بھی پڑھتے ہیں, اسال ثواب بھی کرتے ہیں, اور ان تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں. تو وہ جو عالم ہے نا, مرنے کے بعد سے لے کے قیامت تک, مرنے کے بعد سے لے کے قیامت, اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ برزخ. برزخ کہتے ہیں آڑ کو. تو ایک دنیا کی زندگی تھی, ایک آخرت کی آنے والی زندگی, حساب کتاب کا مرحلہ, اس کے بیچ میں یہ آڑ ہے, درمیانی مرحلہ یہ کیا ہے؟ برزخ کا ہے. اور اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا اور سب قبروں سے اٹھیں گے اور حشر ہوگا, حساب کتاب ہوگا, پھر ہولناک مناظر ہیں. اچھے نیکوکاروں کے لیے جنت ہوگی, راحت ہوگی, اور بدکاروں فاجروں کے لیے اور کافروں کے لیے جہنم ہوگی اور دردناک عذاب ہوگا. تو وہ آگے دو ٹھکانے اور آنے ہیں, اور پھر جنتیوں نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے. اور جہنم میں اگر کوئی مسلمان گیا, تو اس نے جتنی سزا اپنی بھگتنی ہے بھگتے گا. اس کے بعد جب اللہ تعالی چاہے گا اپنی مشیت سے اسے جنت میں داخلہ فرمائے گا, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے جو گناہگار مسلمان گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم کی سزا میں اور آگ میں مبتلا بھی ہوں گے, تو وہاں سے انہیں حضور کی شفاعت سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. پھر جنت میں رہنے والے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے, اور پھر انہیں دوبارہ وہاں سے باہر واپس نہیں نکالا جائے گا. یہ میں نے زندگی کا ایک آپ کو انسانی زندگی کا مراحل ادوار آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اس میں روح کا ذکر بھی آیا ہے. کس کا آیا ہے؟ ہمارے جسم کا ذکر بھی آیا ہے, عالم ارواح کا بھی ذکر آیا ہے, اور قبر کا بھی ذکر آیا ہے, عالم برزخ کا بھی ذکر آیا ہے, عالم آخرت کا بھی ذکر آیا ہے. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہمارے پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کی ہیں, اور ان باتوں پر ہمارا پختہ بولیں یقین ہے, پکا یقین ہے. یہ ہماری ایمانیات کی باتیں. تو آج میرا بیان بھی کیا ہے؟ اسلام کے بنیادی عقائد, اسلام کے بنیادی عقائد. تو شروع میں نے جو آیت درود پڑھی تھی اس میں بھی اشارہ کیا تھا کہ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. حکم کسے دے رہا ہے؟ ایمان والوں کو. کیا حکم دے رہا ہے؟ درود پاک پڑھنے کا. کس پر پڑھنے کا کہہ رہا ہے؟ اپنے پیارے حبیب پر. تو ہمارا اللہ پر بھی ایمان ہے, اللہ کے رسول پر بھی ایمان ہے, اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی لائی ہوئی ہر ہر بات پر ہمارا ایمان ہے. یہ ہے ہمارا ایمان. تو مختصراً اگر کہا جائے ایمانیات کے حوالے سے, تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا نام ایمان ہے, اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنا انہیں ماننے کا نام ایمان ہے. ماننے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے لفظ اللہ کو مان لیا. ہمارا ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لفظ اللہ کو مانتے ہیں, اللہ پر اللہ کے وجود کو مانتے ہیں. اللہ موجود ہے, وحدہ لا شریک ہے. اللہ موجود ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس جیسا دوسرا کوئی نہیں. اب آگے بات سمجھ میں. ایمانیات کے حوالے سے آپ غور کریں گے تو آپ کے عقیدے تازہ ہوں گے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط ہے, اور مضبوط کرنے کے لیے مزید ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ باری تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت اور آپ کے خصائص کے متعلق, عقیدہ آخرت کے متعلق, اور اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے متعلق. یہ چار بنیادی عقیدے ہیں. یہ لکھنے والی بات ہے. اب جو بیان میں آگے لے کر جاؤں گا اس کا تعلق کن باتوں سے ہوگا؟ چار. توحید باری تعالی, نمبر ایک عقیدہ توحید, یوں بھی لکھ سکتے ہیں آپ عقیدہ توحید. لکھنا نہیں آتا تو توجہ سے سنیں. عقیدہ توحید, اللہ تعالی کو ہم مانتے ہیں کہ وہ موجود ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا, ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, وہ ازلی ہے, ابدی ہے, اس جیسا دوسرا کوئی. یہ میں نے بھی مختصر بیان کیا, آگے میں اس کی تفصیل میں بھی جاؤں گا. یہ ہے عقیدہ توحید, پہلا عقیدہ ہے. دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ رسالت. عقیدہ ہے رسالت, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری نبی ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک. اللہ تعالی نے کم و بیش 1,24,000 کم و بیش, یہ لفظ ضرور استعمال کیا کریں. کیا لفظ استعمال کرنا ہے آپ نے؟ کم و بیش. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام کی تعداد معین کرنا نا, کہ اتنے نبی آئے ہیں, یوں معین نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے انبیاء کا ذکر قرآن پاک میں ہے, احادیث مبارکہ میں بھی ہے, اور بہت سارے انبیاء کرام وہ ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں آیا, لیکن تعداد مختلف آئی ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ ہم یوں کہیں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے ہیں. کم و بیش کہنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یا تو کچھ حصے کم ہیں یا کچھ حصے زیادہ ہیں. تو جو کم ہوں گے تو ان کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے, اگر 1,24,000 سے کم ہے ان سب پر بھی ہمارا ایمان, اور اگر اس سے زیادہ ہیں تو جتنے آئے ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے. یہ مسئلہ یاد رہے گا آپ کو کہ جب بھی انبیاء کرام کی تعداد آپ بیان کریں گے تو کیا کہیں گے؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے ہیں دنیا میں. سب سے پہلے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام, اور سب سے آخری نبی ہمارے پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ پر ہمارا ایمان ہے، آپ ہمارے رسول ہیں، سارے رسولوں کے، سارے نبیوں کے رسول ہیں، سردار ہیں، ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تیسرا اور بنیادی عقیدہ مسلمانوں کا وہ ہے عقیدہ آخرت۔ کون سا ہے؟ تیسرا بنیادی عقیدہ عقیدہ آخرت ہے، جس کے حوالے سے میں نے ابھی ابتداء آپ کے سامنے بیان کیا کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ، بولیے، دوبارہ اٹھنا ہے۔ مرنے کے بعد اختتام نہیں ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، مرنے کے بعد دنیاوی زندگی کا اختتام ہوا ہے، ہماری حیات فانی کا، جو ہماری زندگی فنا ہونے والی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، ابھی ایک حیات جاویدانی آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی، اس کے لیے ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ وہ کون سا ہے؟ عالم آخرت، وہاں ہمارا حساب کتاب ہوگا، دنیا میں کس نے کیا کیا، کس نے غفلت میں زندگی گزاری ہے، اور کس نے اپنی دل کی آنکھیں کھلی رکھی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر اس کے پیغام کو سنا اور اس کے مطابق ستھری زندگی گزاری، تو وہ عالم آخرت ہے اور اس کے اپنے احوال ہیں۔ یہ تین عقیدے بنیادی ہو گئے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، یہ تین بنیادی عقیدے ہو گئے۔ ایک چوتھا عقیدہ اور جو بہت اہم ہے، جسے سمجھنا اور جس کا دھیان رکھنا ہمیں اپنی اس زندگی میں بھی فائدہ دیتا ہے، دنیاوی زندگی میں بھی، اور وہ ہے قضا اور قدر کا عقیدہ، عقیدہ قضا اور قدر۔ قضا کا لفظ تو سنا ہوگا آپ نے، قضا آ گئی کہتے ہیں نا، وقت آ گیا، یہاں تو بولا جاتا ہے موت کے لیے۔ تقدیر کا لفظ سنا ہے آپ نے، تقدیر کا، قضا اور قدر میں نے جو بولا یہ دوسرے الفاظ میں تقدیر کا عقیدہ، تقدیر کا لفظ تو سنا ہے نا، مقدر کا لفظ تو سنا ہے۔ دیکھیں میں بہت آسان کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ورنہ کتابوں میں اگر آپ پڑھیں گے تو ان عقائد کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی معلم کی، عالم کی حاجت ہوگی، تب یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں۔ بعض باتیں آپ پڑھ کر سمجھ لیتے ہیں، لیکن بہت سارے الفاظ ایسے آ جاتے ہیں عقائد کی کتابوں میں کہ انہیں سمجھنے کے لیے بار بار آنا جانا، پوچھنا، بیٹھنا، تسلی کے ساتھ سننا، لکھنا، پھر جا کر کہیں یہ اصطلاحات سمجھ میں آتی۔ تو اب دیکھیں میں نے تین لفظ استعمال کر دیے، قضا اور قدر، کیا لفظ استعمال کیا؟ یہ بھی یاد کر لیں آپ، ہماری بات ہے، ہمیں ایمان کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں جتنی معلومات ہوگی، جتنے اچھے اچھے الفاظ ہمارے کانوں میں آئیں گے، دل میں یاد رہیں گے، کوئی پوچھے گا تو سوال پر جواب دے سکیں گے نا بھائی، کوئی سوال کر لے کہ اللہ تعالیٰ سے پر تمہارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاؤ وہ کیسا ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، بھائی اللہ تعالیٰ پر تمہارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کیسا ہے، تو بولیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم شرمندہ ہو جائیں، ایمان ہے ہمارا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیاری پیاری اچھی اچھی باتیں نہ کر پائیں، جو ہمارے مسلمانوں کے اچھے اور سچے عقیدے ہیں وہ بیان نہ کر پائیں، تو بتائیے شرم کی بات ہے یا نہیں ہے ہمارے لیے؟ کیا کیا کچھ یاد نہیں کر لیتے ہم 10 سال میں، 12 سال میں، 16 سال میں، دنیا کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، بولیے، صبح سے لے کے رات تک بھاگے بھاگے اور مارے مارے پھرتے ہیں۔ کیا اپنے بنیادی عقائد کے بارے میں ہم 5-5, 10-10, 8-8 باتیں یاد نہیں کر سکتے، انہیں دہرا نہیں سکتے، کسی کے پوچھنے پر بتا نہیں سکتے؟ بغیر پوچھے بھی تو ہمیں بتانا چاہیے نا، مسلمان کی تو یہ شان ہے کہ وہ دوسروں کے ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ کس کی دعوت دیتا ہے؟ تو ایمان کی دعوت جب آپ دوسرے کو دیں گے تو ایمانیات کے حوالے سے بتائیں گے تو صحیح کہ میرا پیارا رب کیسا سچا رب ہے، اس کی کتنی اعلی شان ہے، تو یہ عقیدے جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہاں یہ کورس کے اندر جو چھوٹا مختصر سا وقت ہوتا ہے اس میں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ باتیں ختم ہونے والی نہیں ہے، جیسے پہلی کلاس میں داخلے کے بعد پڑھ کر آپ ختم کر دیا، آپ نے دوسری کلاس ختم، تیسری ختم، اسکول میں ہوتا ہے نا معاملہ، اسکول کی تعلیم ختم تو کتابیں بھی ختم، پھر نہیں پڑھتے ہم کہ جناب میٹرک پاس ہو گئے، انٹر پاس ہو گئے، بی اے پاس ہو گئے، بس اب نوکری لگ گئی، اب کس نے دوبارہ پڑھنا ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ دنیا یہ ہے کہ دنیا میں جب کام نکل جاتا ہے تو آدمی چھوڑ دیتا ہے، دنیا میں جب اپنا کام اور غرض اور مفاد نکل جاتا ہے تو آدمی پھر اس کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے۔ دنیاوی تعلیم اور دنیاوی علم کون پڑھتا رہتا ہے؟ جسے پڑھانا ہوتا ہے، اس کو پیسے ملتے ہیں مثال کے طور پہ، کسی نے ایم اے کیا ہے، ایم ایس سی کیا ہے، ایم بی اے کیا ہے، ہیں، اس کو نوکری مل گئی تو اب وہ دوبارہ کتابوں کا ہاتھ نہیں لگائے گا، لیکن اگر وہ کسی اسکول میں، کالج میں ٹیچر بھرتی ہو جائے گا، یونیورسٹی میں ٹیچر لگ جائے گا، تو اب بتائیں وہ پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ کیوں پڑھے گا؟ دوسروں کے لیے، اس لیے کہ اسے پڑھانا ہے، اس نے نوکری کرنی ہے، اس کو پیسے ملنے ہیں. تو دنیا کی چیزیں تو دنیا میں رہ جاتی ہیں، آخرت کا علم، دین کا علم ایسا نہیں ہے ہمارا. یہ علم ہمارے ساتھ کہاں جائے گا؟ زور سے بولیں بھائی، کہاں جائے گا؟ ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا، اور اس کو انشاءاللہ لے کر جائیں گے ہم، ایمان کے ساتھ اپنی قبروں میں داخل ہوں گے. ساری زندگی کا حاصل کیا ہے؟ ایمان سلامت لے کے قبر میں چلے جائیں. دنیاوی ڈگریاں ساتھ لے کے نہیں جانی، وہ یہیں رہ جانی ہے. دنیاوی رشتے ناطے وہ سب یہیں، مال اسباب سب یہیں. حدیثوں میں بھی آیا ہے نا اس طرح کا مضمون، ساتھ جائے گا تو کیا جائے گا؟ عمل جائے گا، ایمان جائے گا. اچھا ایک نقطہ، اب دیکھیں یہاں تو دنیا کے اندر ہم ایمانیات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، قضا اور قدر، عقیدہ تقدیر ہے. دنیا کے اندر یہ باتیں آپ کو یاد دلائی جا رہی ہیں اور ہم یاد کر رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ قبر میں بھی ان باتوں کا سوال ہونا ہے. اب آپ بولیے، قبر میں بھی ان باتوں کا سوال ہونا یا نہیں ہونا؟ اب بتائیں یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں بھولنے والی ہیں؟ قبر میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ وہی تو باتیں آپ کر رہے ہیں، عقیدہ توحید کی بات جو ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کا ہونا ضروری ہے، وہ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، وعدہ لا شریک ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں، اس کا ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ عقیدہ ہے نا. اب جب قبر میں یہ سوال ہوگا، من ربو کا، کیا سوال ہوگا قبر میں؟ پہلا سوال جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نکیرین آئیں گے نا، اٹھائیں گے قبر میں اور سوال کریں گے، پیار سے نہیں کریں گے، جھڑک کے کریں گے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہاں کیا جواب دیں گے؟ ربی اللہ. کیا کہیں گے؟ حدیث میں آیا، مسلمان کیا کہے گا؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. تو یہ بات ہمارے دل کی گہرائیوں میں، روح کی گہرائیوں میں ایسی اتر جانی چاہیے کہ کوئی لمحہ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، اللہ کی یاد سے غفلت میں ہمارا نہ گزرے، اندر دل کے اندر اللہ کی یاد. دوسرا سوال قبر میں کیا ہوگا؟ ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ دینی الاسلام، دینی ال، ہمارا دین، ہمارا مذہب. فرشتے پوچھیں گے تو ہم فوراً جواب دیں گے. یہ کون دیں گے جواب؟ جن کا خاتمہ ایمان پر ہو. خاتمہ ایمان پر ہونے کے لیے کیا ہے؟ اچھے اعمال کریں، اللہ تعالی سے دعا کریں. اس لیے کہ ایمان والے تو ہیں، لیکن ایمان پر خاتمہ ہو جائے اس کی گارنٹی نہیں ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہمیں ڈرنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، جس طرح غیر مسلم اسلام لا کر مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی طرح بہت سے بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسلام سے منحرف ہو کر، اسلام سے منحرف ہو کر غیر مسلم ہو جاتے ہیں. العیاذ باللہ تعالی. اللہ تعالی ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے. پھر دوسری بات یہ کہ ایک اور وجہ، ایمانیات کے بارے میں اگر کمزوری ہوگی، اپنے عقائد آپ نے سمجھے ہوئے نہیں ہوں گے، تو پھر معاشرے کے اندر طرح طرح کے لوگ ہیں. بہت ساری اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، لکھی بھی ہوتی ہیں، مسلمہ عقائد کا مذاق اڑایا جاتا ہے، طرح طرح سے ان کا انکار کیا جاتا ہے. جب اسلام کی بنیادی باتیں ہماری مضبوط نہیں ہیں، کفریہ کلمات کے حوالے سے علم ہمارا کم ہے، تو نہ جانے کب ہمارے منہ سے کفریہ جملہ نکل جائے کہیں غلطی سے، کوئی کفریہ بات کہے اور ہم اس کی تائید کر دیں. اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط، اور ضروری عقائد ہمیں بہت پختہ طریقے سے یاد ہونے چاہیے، تاکہ جیسے ہی کسی سے اسلام کے خلاف بات منہ سے نکلتی نظر آئے، تو فوراً اس کی صحبت سے دور ہو جائیں، اس کلمے سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کریں. تو دوسرا سوال کیا ہوگا قبر میں؟ ما دینوں کا. اور تیسرا سوال ہوگا ما کنتا تقولو فی حقی حاضر رجل. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں تشریف لائیں گے, آپ کا مبارک چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ان سوہنی صورت والے کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلمہ پڑھتے ہیں, جن کی محبت ہم دل میں رکھتے ہیں, جنہیں یاد کرتے ہیں, نعتیں پڑھتے ہیں, جن کے فضائل بیان کرتے ہیں, جن کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں, جب وہ قبر میں آئیں گے تو اس وقت ایک سچے عاشق رسول کا کی کیفیت کیا ہوگی ان کے دیدار کے وقت. تو جو پکا اور سچا عاشق رسول ہے اور سچا مسلمان ہے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں ہے, روح میں ہے, وہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے گا تو فوراً کیا کہے گا, ہذا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ تو میرے نبی ہیں, یا ہوا نبی کہے گا یا جو بھی الفاظ ہوں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایمان اور ایمان سے متعلق جو ہمارے ضروری عقائد ہیں, اسی پر ہماری اسلامی زندگی کی بنیاد ہے. ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہماری زکوٰۃ, ہمارے حج, ہمارے نیک اعمال, ہمارے صدقہ خیرات, جو کچھ بھی آپ کر لیں, اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ علم کی. پہلی چیز کیا ہے؟ علم. اور علم دین اور علم دین کے مطابق عمل, دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں, اس کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ ایمان. بنیادی شرط کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, اس کو وضو کرنا نہیں آتا. ایک شخص ہے جو نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, اس کو وضو کرنا نہیں آتا. کوئی پوچھ لے, بھائی وضو آپ نے کیا یا نہیں کیا؟ وہ کہے یہ وضو کیا ہوتا ہے, تو کتنی شرمندگی کی بات ہو. اس لیے کہ نماز کے لیے وضو کرنا تو کیا ہے؟ شرط ہے. اسی طرح ہمارے نیک اعمال کی قبولیت کے لیے کیا چیز شرط ہے؟ ایمان. اگر ایمان درست نہیں ہے تو ہمارے نیک اعمال اکارت جائیں گے. جو غیر مسلم ہے وہ بہت ساری پیسہ خرچ کرنے کے اعتبار سے, غریبوں کی مدد کے اعتبار سے, اور بہت ساری اخلاقی, ظاہری اخلاقی اچھائیوں کے اعتبار سے ممتاز ہوتے ہیں, لیکن قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی روح سے ان کے سارے اعمال کیا ہیں؟ اکارت, بیکار. اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے, نجات کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. ایمان ہے تو نجات ہے, ایمان نہیں تو نجات نہیں. اللہ تعالی ہمیں ایمان کو بھی ہمارے مضبوط قوی کامل فرمائے, اور ہمارے اعمال بھی اچھا کرے, اچھے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق دے, تاکہ اچھے اعمال کرتے ہوئے ایک ستھری زندگی گزرے گی, اور ہمارا خاتمہ بھی بالخیر فرمائے. یہ دعا کرتے رہیں گے اور اس کی فکر میں مبتلا رہیں گے, مطالعہ کرتے رہیں گے, عبادت کرتے رہیں گے, علم حاصل کرتے رہیں گے, عمل کرتے رہیں گے. اگر اس طرح کی زندگی گزاریں گے اسی دنیاوی زندگی میں, یاد رکھیں, اور دوبارہ موقع نہیں ملے گا. بعض اوقات شیطان اور نفس تھپکی دے دیتے ہیں کہ ابھی تو دنیا کی گاڑی چلاتے رہو جناب, آگے بہت وقت پڑا ہے. وقت نہیں پڑا ہوا, یاد رکھ لیں آپ, وقت نہیں پڑا ہوا. لمبی امید باندھنا کہ پتہ نہیں میں 70 سال کا ہو جاؤں گا تب توبہ کر کے پھر ایک حج کر کے آ جاؤں گا اور پھر نیک بن جاؤں گا, یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں. چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے بھی آگے چلے جاتے ہیں, بتائیے آپ, جوان بھی آگے چلے جاتے ہیں, تو کیوں نافرمانوں والے کام کرتے ہیں؟ فرما برداری والی زندگی کیوں اختیار نہیں کرتے؟ کب تک اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا رکھیں گے؟ تو چوتھا عقیدہ کون سا تھا؟ عقیدہ تقدیر کا. کون سا عقیدہ ہے؟ کہ جو ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے, اس کے علم میں ہے, وہ ازلی ابدی ہے, اس کا علم بھی ازلی ابدی قدیم ہے, وہ سب چیزوں کو ہمیشہ سے جانتا ہے اور ہمیشہ جانے گا. جو اس نے مقدر میں کیا لکھا ہے ویسا ہی ہونا ہے, لیکن ہم مجبور نہیں ہیں. یاد رکھیے گا, عقیدہ تقدیر سے شیطان بعضوں کا ذہنوں میں کیا غلط فہمی بٹھا دیتا ہے, اس کا مطلب ہے ہم تو مجبور ہو گئے. کیا ہو گئے؟ یعنی ہمارے مقدر میں گناہ کرنا تھا تو ہم گناہ کر رہے ہیں, ہمارا کیا قصور ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس وسوسے پر دھتکارنا چاہیے اس کو. عقیدہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے بنایا ہے. کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالی نے بنایا ہے. اللہ تعالی ہمیشہ سے جانتا ہے, ہر بات کو جانتا ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم دنیا میں آنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. تو وہ جو اس نے اپنے علم سے جو جانتا, ہمیشہ سے جانا ہوا ہے, اس کے پاس جو علم ہے, اپنے علم سے جو اس نے ہمارے حال کو جانا ہوا ہے, وہ اس نے لکھ دیا ہے، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ تو ہم جیسا کرنے والے تھے وہ لکھا ہوا ہے تقدیر میں، ہم جیسا کرنے والے تھے وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ جو لکھ دیا مجبور ہو گئے ویسا کرنے کے لیے، اس نے ہمیں مجبور نہیں بنایا۔ ایک ہمیں ایک طرح کا اختیار دیا ہے، کچھ ہمیں اختیار ہے، بعض چیزوں میں اختیار نہیں ہے۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو؟ مثال کے طور پہ کھانا کھاتے ہیں آپ، یہاں چل کر آ گئے، آپ کو اختیار تھا نا، آپ لوگ آ گئے ہیں، باقی کیوں نہیں آئے؟ آپ حضرات آئے ہیں، باقی نہیں آئے۔ جو نہیں آئے وہ کیوں نہیں آئے؟ اپنے اختیار سے نہیں آئے، انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا آنے کا۔ اچھا آپ آ گئے، کیسے آ گئے؟ کہ آپ نے سوچا تھا، کچھ نیت کی تھی، اس گاڑیوں میں بیٹھ کے یہاں آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ اختیار۔ نیکی کی راہ بھی بتا دی ہے، برائی کی راہ بھی بتا دی، اختیار دیا ہوا ہے۔ کون اچھی راہ پر چلتا ہے، کون بری راہ پر چلتا ہے، یہ اختیاری معاملہ ہے، اس کا آگے جا کر حساب ہونا ہے۔ تو تقدیر کے مسئلے میں جو عام طور پر بعض ناواقف اور انتہائی دینی علم کے اعتبار سے بالکل، میں تو یہ کہوں گا کہ پرلے درجے کے جاہل، جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ اور یوں اپنے آپ کو جھوٹی تفل تسلیاں دیتے ہیں کہ جناب ہمارا کیا قصور ہے اور ہم تو تقدیر میں لکھا تھا، تو انہیں تو پہلے اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنی ایمان کو درست کرنے کی بجائے اپنی بے عملی کے لیے ایمانیات کو الٹی دلیل بنا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ روتے دھوتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، اپنے قصور کی معافیاں کرتے، اس کی بجائے وہ اپنے آپ کو تھپکیاں اور تسلیاں دے رہے ہیں۔ یہ تو شیطانی عمل ہے، یہ تو شیطانی عمل ہے۔ پھر چوتھا عقیدہ کون سا تھا؟ عقیدہ ہے تقدیر۔ یہ چار عقیدے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، پہلا عقیدہ ہے توحید، دوسرا عقیدہ ہے رسالت، تیسرا عقیدہ ہے آخرت، چوتھا عقیدہ ہے تقدیر، عقیدہ ہے تقدیر، قضاء و قدر۔ یہ پورے قرآن کریم کے، یہ پورا قرآن کریم جو آپ پڑھتے ہیں نا، ہر صفحہ کھولیں پڑھیں، دوسرا صفحہ کھولیں پڑھیں، تیسرا صفحہ کھولیں پڑھیں، آپ قرآن کریم پڑھتے جائیں، پورے قرآن کریم کا نچوڑ اور خلاصہ ہیں، اور لب لباب اور حاصل اور بنیادی مقاصد، یہ چار باتیں۔ اب اہمیت سمجھ میں آئی آپ کو؟ پورے قرآن کریم میں مرکزی چار نقطے ہیں۔ پورے قرآن کریم کی صورتیں پڑھ لیجئے آپ، سپارے پڑھ لیجئے آپ، رکوع پڑھ لیجئے، کہیں قوموں کے واقعات بیان کرتے ہیں، کیے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ وہ آخرت کو جھٹلاتے تھے، عقیدہ آخرت کی اہمیت بیان کی جاتی ہے، کہیں باری تعالیٰ اپنی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں بیان کرتا ہے کہ وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، طرح طرح کے جو ہے وہ اناج اور سبزے اگاتا ہے، اور اپنی جو مخلوقات ہیں اس کا ذکر فرماتا ہے، کائنات کے جو مختلف امور ہیں ان کا ذکر فرما کر یہ یاد دلاتا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے اور وہی اللہ کی ذات ہے۔ تو عقیدہ توحید ہے، کہیں اپنے نبیوں کی نافرمانی کرنے والوں کے عبرت ناک انجام کو بیان کرتا ہے کہ نبی اور رسولوں کو جھٹلانے والے، جو نبی اور رسول معصوم ہوتے ہیں، انبیاء اللہ تعالیٰ کے معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو وحی فرماتا ہے وہی آگے بیان کرتے ہیں، ان کی بات پر جو کان نہیں دھرتے انہیں جھٹلاتے ہیں، ان کی قوموں پر عذاب آ جاتا ہے نبیوں کے جھٹلانے اور انکار کرنے کی وجہ سے، اور جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کے بنیادی چار مقاصد ہیں، یہی ہمارے اسلام کے چار بنیادی عقیدے ہیں، باقی سارے عقیدے، باقی تمام عقائد انہی چار عقیدوں کے اندر آ جاتے ہیں، باقی سارے عقیدے انہی چار عقیدوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں میں آپ کو کسی ایک اور انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہمارے موضوع کے اندر کلمہ طیبہ کا بھی مضمون ہے نا، اب انہی باتوں کو جو اب تک میں نے آدھے پون گھنٹے میں کی ہیں، اب کلمہ طیبہ کی روح سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری ایمانیات اور چار بنیادی عقیدے، قرآن کے چار مقاصد کا اجمالی بیان کلمہ طیبہ میں موجود ہے۔ کلمہ طیبہ ہم سب کو آتا ہے، ہم بچوں کو یاد کراتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہمارا کلمہ ہے جو ہم سچے دل سے کیسے سچے دل سے قطعی تصدیق کرتے ہیں، دل سے پکا یقین کرتے ہوئے یہ پڑھتے ہیں، تو جو غیر مسلم پڑھتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ آدھا ہو جاتا ہے. ہمارا ایمان اور کیا ہو جاتا ہے؟ کامل ہو جاتا ہے. حدیث مبارک میں ہے کہ ایمان پرانا ہو جاتا ہے. کیا ہے؟ ایمان پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. پھر صحابہ کرام نے عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مضمون مفہوم یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کر کے ایمان کو نیا کر لیا کرو، تازہ کر لیا کرو. تو لا الہ الا اللہ یہ تو ہمیں پڑھتے ہی رہنا ہے صبح و شام. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ درود و سلام ہمیں لازمی پڑھنا ہے، کہ یہ کیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان پر درود بھیجیں، اللہ تعالی نے حکم دیا ہے. اسی طرح کلمہ طیبہ یہ تو ہمارا ایمان ہے نا، اصل ایمان. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوسرا کلمہ جس کو کلمہ شہادت کہتے ہیں، وہ اسی پہلے کلمے کی تفصیل ہے. اسی پہلے کلمے کی تفصیل، اس میں دو تین الفاظ زیادہ ہو جاتے ہیں. جیسے دل سے ہم جب یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو دل سے شہادت دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ دل سے گواہی دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں نا. پر گواہی کے الفاظ اس کے اندر نہیں ہیں پہلے کلمے میں، اور دوسرے کلمے کے اندر جو مشہور ہے چھ کلموں میں سے دوسرا کلمہ، اس کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اب پہلے کلمے کی وضاحت ہو گئی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا، میں گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. میرے ساتھ ترجمہ دہرا لیں، کم سے کم آج کی اس نشست کی برکت سے ہم کلمے کو اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں، اور اس کا آگے جو مفہوم بتانے لگا ہوں میں وہ بھی کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. یہ کلمہ شہادت کا ترجمہ ہے. اور پہلا کلمہ طیب جو ہے اس کا ترجمہ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اب جو میں نے چار بنیادی عقیدے آپ کے سامنے بیان کیے تھے، دو عقیدے تو آپ کو بالکل واضح نظر آ رہے ہیں نا. عقیدہ توحید کلمہ طیبہ کے پہلے جز میں لا الہ الا اللہ، اور عقیدہ رسالت دوسرے جز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگئے بنیادی دو عقیدے. آپ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ پھر عقیدہ آخرت کہاں ہے؟ کلمے کے اعتبار سے کوئی سوال پوچھ لے، آپ بھی پوچھ سکتے ہیں نا کہ کلمے کے اندر تو عقیدہ آخرت نہیں ہے، کلمے کے اندر تو عقیدہ آخرت کا ذکر نہیں ہے، کلمے کے اندر تو عقیدہ تقدیر کا ذکر نہیں ہے. پھر میں آپ سے پوچھوں گا کلمے کے اندر تو جنت کا ذکر بھی نہیں ہے، بولے کلمے کے اندر تو دوزخ کا ذکر بھی نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے کلمے کے اندر تو موت کا ذکر بھی نہیں ہے، کلمے کے اندر تو حشر کا ذکر بھی نہیں ہے، کلمے کے اندر تو قیامت کا ذکر بھی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی بالکل جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ ایمانیات میں بہت انتہائی جو کمزور ہوتے ہیں نا، یہ ان کے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. ہمارا ایمان کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کے پاس سے جو کچھ لائے ہیں اس سب پر ہمارا ایمان ہے. یاد رکھیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالی کے پاس سے جو کچھ لائے ہیں احکامات اور خبریں، ہر ہر حکم اور ہر ہر خبر پر ہمارا ایمان ہے. یہ سب باتیں اگر مانیں گے تو ہم مسلمان ہوں گے، ورنہ فقط زبان سے کلمہ پڑھنا اور دل کے اندر تصدیق نہ کرنا ساری باتوں کی یا کسی ایک ضروری بات کی بھی، اس سے ایمان والا آدمی نہیں بن جاتا تو ہمارا عقیدہ آخرت پر بھی ایمان ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا نازل ہوا؟ قرآن کریم نازل ہوا۔ میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا تھا کہ صرف لفظ اللہ کو ماننا ایمان نہیں ہے، صرف لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ قدیم ہے۔ قرآن پاک میں ہے لیسا کمثلی شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں مانیں گے تو مانیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے مانا ہے، آ رہی ہے بات سمجھ؟ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول مانے، رسولوں کا سردار مانے، ساری کائنات کا سردار مانے، ساری مخلوق کا سردار مانے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا شاہکار مانے۔ جب ایسا مانیں گے، فضائل اور کمالات کے ساتھ مانیں گے ہیں، اور آپ کی لائی ہوئی ہر ہر بات کو سچے دل سے تسلیم کریں گے، اس کی قطعی تصدیق کریں گے، تب ایمان میں داخل ہوں گے نا۔ تو ہم الحمدللہ ایمان میں داخل ہیں، لیکن یہ ایمانیات کی باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ ساری باتیں ہمیں ذہن میں تازہ ہو جائیں، اور بر وقت ہم کوئی سوال کرے تو اس کا جواب دے سکیں۔ تو کلمہ طیبہ میں جب یہ کہہ دیا گیا نا لا الہ الا اللہ، کیا کہا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ہر ہر بات پر میرا ایمان ہے۔ اب آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ عقیدہ توحید کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں، اس کی ہر ہر بات پہ میرا ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ اور جب آپ یہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کی ہر ہر بات پر میرا ایمان ہے۔ اب آگے بات سمجھ میں؟ تو عقیدہ آخرت، قضا و قدر، جنت اور دوزخ، فرشتے، ملائکہ، یہ ساری، ان سب چیزوں کی تفصیل کس نے بیان کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اس کے رسول نے بیان کی ہے۔ کہاں بیان کی ہے؟ قرآن میں بیان کی گئی ہے، احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ تو ایمانیات کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کا مطالعہ بھی ضروری ہے، اور ایمانیات اور اسلامیات کی جو کتابیں ہیں بنیادی عقائد کی، ان عقائد سے بھی ہمیں واقف ہونا چاہیے۔ بہار شریعت کا جو پہلا حصہ ہے، بہار شریعت کا جو پہلا حصہ ہے، وہ ایمانیات کے بیان پر مشتمل ہے۔ ذات باری تعالی، صفات باری تعالی، نبوت اور رسالت، عقیدہ آخرت، قبر و حشر، قیامت، جنت، دوزخ، فرشتے، کتابیں، ان سب باتوں پر جو ہے وہ اس کا بیان، ضروری عقیدے موجود ہیں۔ ان سب پر کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے۔ بولیے، ان سب باتوں پر ہمارا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو کچھ لائے ہیں، اس ہر ہر بات پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ ہے مسلمان۔ کسی ایک بات کا بھی، ضروری بات کا انکار کرنا، یہ اسلام کی خلاف ورزی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ساری باتیں پڑھے کوئی اور نماز کا انکار کر دے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ساری باتوں کو تسلیم کرے اور نماز کا وہ کیا ہو جائے؟ انکار کر دے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ نماز کی فرضیت ہماری ایمانیات میں سے ہے۔ اسی طرح جو سارے کام کرے لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا سی توہین کر دے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کی گستاخی کر دے، وہ بھی، اس کا بھی اسلام سے تعلق نہیں۔ اسی طرح ساری باتیں کرے، اللہ تعالیٰ کا ادبی نہ کرے، بے ادبی کے جملے کہے، اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرے، شکوے شکایتیں کرے الٹی سیدھی، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ بڑی بڑی باتیں کرے اس کی شان کے خلاف، تو بتائیں کہ ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی نمازیں تو کیا شیطان نے نہیں پڑھی تھی؟ بولیے آپ، شیطان کیا مولم الملکوت نہیں کہلاتا تھا؟ وہ راندہ درگاہ کیوں ہو گیا؟ وہ مردود کیوں ہو گیا؟ اس کو کیوں دھتکار دیا گیا؟ اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا۔ کیا نہیں مانا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا تو شیطان پہلے بھی مانتا تھا، اب بھی مانتا ہے اپنے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا تو قائل ہے، یہ بھی اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، لیکن اس نے کیا نہیں مانا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سر کو جھکاؤ، سجدہ کرو۔ جب یہ آدم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے مقرب نبی تھے اور یقیناً شیطان سے افضل، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیارے نبی کی تعظیم کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے کیا کیا؟ انکار کیا اور نبی کی تعظیم کے مقابلے میں تکبر کیا اور کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں. اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کہا یہ تو مٹی سے بنایا گیا ہے، میں آگ سے بنایا گیا ہوں. تو جب اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا تو وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا، غیر مسلم ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق اس کے گلے پر ڈال دیا گیا. تو پتہ یہ چلا کہ ایمانیات میں سے ہر ایمان کی ضروری بات اہم ہے، ایک بات کا انکار بھی اگر ہوگا تو وہ اسلام کے خلاف بات شمار ہوگی اور مسلمان کو اسلام کے دائرے سے باہر کر دے گی. تو ضروریات دین کہلاتے ہیں یہ. کیا کہلاتے ہیں؟ کہ جن مسائل کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضروری مسائل ہیں ایمانیات کی، انہیں کہتے ہیں ضروریات دین. دین کے ضروری مسائل، یعنی وہ مسائل کے جو سارے مسلمان جانتے ہیں، یوں سمجھ لیں آسان الفاظ، علماء بھی جانتے ہیں، مفتی بھی جانتے ہیں، ولی بھی جانتے ہیں، ہیں عام نیک نمازی مسلمان بھی جانتے ہیں، عام عوام بھی جانتی ہے جو علماء کی صحبت میں رہتی ہے. تو جو اکثر سارے کے سارے مسلمان، خواص بھی اور عوام بھی جو علماء کی صحبت میں رہتی ہے، یہ ساری باتیں جاننے والے جو لوگ ہیں ایمان کی قطعی باتوں کو جانتے ہیں، تو وہ قطعی ضروری باتیں، ان سب باتوں پر ایمان رکھنا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. کسی ایک بات کا بھی انکار کریں گے تو وہ اسلام کی خلاف ورزی شمار ہوگی. یہ میں نے آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا. اللہ تعالی ہمیں بکثرت اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک پیاری حکایت آپ کو سناؤں، سنی ہے؟ ایک بڑی مشہور کتاب ہے ام البراہین، اس کا نام ہے، علامہ سنوسی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، عقائد کا مختصر سا رسالہ ہے عربی زبان، اس کی شرح بہت سارے علماء نے کی ہے. اس میں انہوں نے ایک بڑے پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ضروری عقائد بیان کیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدے ہیں، اس کی کیا صفات ہیں، رسالت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اور کیا ضروری مسائل ہیں وغیرہ وغیرہ، عقیدہ آخرت کے حوالے سے. پھر کلمہ طیبہ کی اس میں شرح بیان کی. کیا بیان کی؟ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی یعنی اس کلمہ طیبہ کی کچھ تھوڑی سی وضاحت کی. مزید شارحین نے اس کی شرح خوب بیان کی، کسی نے تھوڑی بیان کی، کسی نے زیادہ کی. ایک ہوتی ہے نا کتاب، مختصر سی کتاب ہوتی ہے، ایک اس کی شرح ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں عربی میں متن کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں، اور ایک اس کی کیا ہوتی ہے، شرح ہوتی ہے. جیسے ایک قرآن کریم کے الفاظ ہوتے ہیں، ایک اس کی کیا ہوتی ہے، ترجمہ ہوتا ہے، ایک اس کا کیا ہوتا ہے، تفسیر ہوتی ہے، حاشیہ ہوتا ہے. تو اس طرح جو ام البراہین نامی کتاب ہے اور اس میں کلمہ طیبہ کے حوالے سے بھی مضمون موجود ہے، اس کے اندر مختصر سے اسی وضاحت ہے اور اس کی شرح میں شارحین نے بڑا اچھا عمدہ کلام کیا ہے. وہاں پر وہ کلمہ طیبہ کے حوالے سے وضاحت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مسلمان پر یہ لازم ہے، خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کہ وہ بکثرت کلمہ طیبہ کا ورد کرے. کیا کرے؟ وہ بکثرت کلمہ طیبہ کا ورد، مسلمان پر یہ لازم ہے. اور میں نے شروع میں حدیث بھی بیان کی ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ایمان کیا ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھ کر اسے تازہ کر لیا کرو، لا الہ الا اللہ کہہ کر اسے تازہ کر لیا کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ بکثرت پڑھنا چاہیے، یہاں تک کہ بلحمی ہی و دمی ہی، یعنی اتنا پڑھے اتنا پڑھے کہ اس کے جسمانی اعضا اور اس کے جسم کے اندر جو خون جاری ہے نا، اس میں بھی کلمہ طیبہ کے انوار سرایت کر جائیں. ایسا ڈوب کر پڑھے، اتنا پڑھے اتنا پڑھے، ایسا پڑھے گا تو اس کلمہ طیبہ سے ایسے ایسے پیارے پیارے اسرار اور عجائبات اس پر ظاہر ہوں گے کہ وہ دنگ رہ جائے گا. عبادت، اللہ تعالیٰ کا قرب، ایمان جب تازہ ہوتا ہے نا، ایمان کا بیج جب دل میں شاخیں نکلتی ہیں، اس کی جب تازہ آپ نے کر لیا، اس میں سے شاخیں نکل رہی ہیں، تبھی تو اس کے اوپر عبادت کے پھل لگتے ہیں نا. ایمان کو اگر آپ کمزور رکھیں گے تو کیسے آپ کا عبادت کرنے کا دل چاہے گا؟ ایمان ہی تو ایک مضبوط ارادہ اور نیت. آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی فلاں کام کی آپ نیت کر لیں، یہ سنا ہے نا آپ نے، کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ہم کیا کہتے ہیں، بھئی پکی نیت کر لو نماز پڑھنے کی، وہ نیت کرتا ہے اس کی نیت پھر کچی ہو جاتی ہے تو پھر نماز نہیں پڑھتا. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اسے کہتے ہیں بھی جھوٹ مت بولا کرو, اب پکی نیت کر لو جھوٹ نہیں بولنی, وہ پھر کچی نیت کر دیتا ہے پھر جھوٹ بول دیتا ہے. ہوتا ہے فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھنے والا, اسے کہا جائے کہ ان فسقیات سے توبہ کر لو, یہ مسلمانوں کا کام نہیں کافروں کا کام, یہ جنتیوں کا کام نہیں جہنمیوں کا کام. اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول کریم نے ان کاموں سے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کے دل میں توبہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے, وہ کہتا ہے اب میں نہیں کروں گا یہ کام. نیت کی اس نے لیکن پھر دوبارہ وہی کام کر جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ کیوں ہوتی ہے بار بار خلاف ورزی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہمارا اندر سے کیا ہے, کمزور. ایمان کیا ہے؟ جیسے درخت جب تر و تازہ ہوتا ہے تو اس پر پھل لگتا ہے نا. آپ نے درخت نہیں دیکھے, بعض درخت کیا ہوتے ہیں, لگے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن خشک ہوتے ہیں, اس کے اوپر پھل نہیں لگتے. تو کلمہ طیبہ کا بھی جب زیادہ ورد کریں گے اور ایمانیات کا بیان پڑھ پڑھ کر ورد کریں گے, قرآن پاک پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کریں گے, بھارے نیارے ہو جائیں گے. ایسا ایمان ہمارے دلوں میں, روح میں, ہمارے جسم میں, ہمارے خون میں ایسا سرایت کرے گا کہ انشاءاللہ ہمارے قبر میں بھی کام آئے گا, حشر میں بھی کام آئے گا. تو وہ جو علامہ سنوسی ہیں انہوں نے یہ لکھا, اس کی شرح میں علامہ عبد الغنی نابلسی علیہ رحمہ, مشہور و معروف بزرگ ہیں اور بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں, انہوں نے یہ ایک حکایت بیان کی بڑی پیاری اور بہت مزیدار ہے. میں امید کرتا ہوں آپ سنیں گے تو پکی نیت کر لیں گے انشاءاللہ ایمانیات کا درس بھی ساری زندگی ہم حاصل کرتے رہیں گے اور دوسروں کو دیتے رہیں گے اور کلمہ طیبہ کا ورد بھی ساری زندگی کرتے رہیں گے. وہ کہتے ہیں کہ میرے بعض شیوخ میں سے ایک شیخ نے, ایک بزرگ نے, علامہ عبد الغنی نابلسی خود بہت بڑے ولی اللہ ہیں, اور یہ جن کی بات میں کر رہا ہوں ملک براہین والے علامہ سنوسی, یہ خود بہت بڑے عارف باللہ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک شیخ تھے, وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, بکثرت کلمہ طیبہ کا ورد کرتا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کا ورد بھی کیسا ہوتا تھا, ڈوب کر دل کی گہرائیوں سے وہ ورد کیا کرتا تھا. تو جب اسے اس کا انتقال ہوا اور غسل دینے کے لیے اب کیا کیا جاتا ہے, ایک چادر ڈال دی جاتی ہے, اور چادر ڈالنے کے بعد اس کے اوپری کپڑے اتار دیے جاتے ہیں. مرد کو جو غسل دیا جا رہا ہے تو اس کے زیر ناف حصہ, ناف سے لے کے گھٹنوں تک کے حصے پر تو چادر ڈال دی جاتی ہے. یہ تو پتا ہے نا غسل کسی نے دیا ہے, دیا بھی ہوگا بعض نے دیکھا بھی ہوگا. اب جیسے آدمی خود غسل کرتا ہے تو جب انتقال کر گیا تو اس کا غسل کا طریقہ ویسا تو نہیں ہوگا نا, اب تو لوگوں نے دینا ہے. تو جب غسل دینے کے لیے اسے تختہ غسل پر یا جس چیز پر لٹایا گیا تو اس کے سینے پر, اس کے سینے پر جو اندر خون تھا, سینے کے اندر جو خون تھا, اس خون سے لکھا ہوا تھا, کھال کے اندر سینے پر ظاہر تھا, جیسے کلر سے نہیں لکھ دیتے اس طرح خون کے رنگ سے کھال کے اندر لکھا ہوا تھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں جب وہ شیخ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو میں نے اس کلمہ طیبہ کو بوسا دیا اور جتنے لوگ وہاں غسل میں موجود تھے سب رونے لگے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ, اور اس وقت مجھے علامہ سنوسی کی اس بات کی سچائی اور گہرائی کا ادراک ہوا کہ کلمہ طیبہ کا عقائد کو ذہن نشین کرتے ہوئے اس طرح اتنا کثرت سے ورد کرنا چاہیے کہ بلحمی ہی و دمی ہی, لحم یعنی اپنے گوشت سے, زبان جو آپ کی ہے یہ بھی تو گوشت ہے نا, زبان بھی آپ کی خود بخود کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے, اور بھی دمی ہی آپ کے خون میں آپ کی روح کے اندر سے بھی کلمے کی آواز آئے, یہ کہنے سے بہت سارے اسرار اور عجائب کا جو ہے وہ انکشاف ہوتا ہے. کہتے ہیں اس شخص کے اس منظر کو دیکھ کر مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ ساری زندگی اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا, اپنے ایمان کو مضبوط کیا اور کلمہ طیبہ کا ورد کیا, تو دیکھیے کہ کیسے قدرت کی نشانی ظاہر ہوئی کہ اس کے سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسلام کے جو بنیادی عقیدے ہیں, عقیدہ توحید ہے, عقیدہ رسالت ہے, عقیدہ آخرت ہے, قضا قدر ہے, اور اس کے علاوہ باقی سارے عقائد جو اس کے درمیان آ جاتے ہیں, ان سب کو سمجھنے دوسروں کو سمجھانے کی توفیق دے. نقطہ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ کلمہ طیبہ میں براہ راست تو عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کا ذکر ہے, یہ بات تھی نا, لا الہ الا اللہ میں عقیدہ توحید اور محمد رسول اللہ میں رسالت. لیکن اس کی وضاحت میں نے کی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ کی ہر ہر بات پر میرا ایمان ہے. جب یہ کہہ دیا اور اس کا یقین کر لیا اور سچے دل سے تصدیق کر دی کہ اللہ کی ہر ہر بات پر میرا یقین ہے, تو سارے قرآن پر بھی ہمارا ایمان ہے, اور قرآن میں جو کچھ کہا گیا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے, سارے نبی اور رسولوں پر بھی ہمارا ایمان ہے, اور اللہ کے نبی نے جو ہمیں شریعت دی ہے اس کی ہر ہر بات پر بھی ہمارا ایمان ہے. تو یوں عقیدہ آخرت, قضا و قدر, جنت دوزخ اور فرشتے اور دیگر سارے جو ضروری عقائد ہیں وہ کلمہ طیبہ کے ذمن میں آ جاتے ہیں. قضا اور قدر کے حوالے سے میں تھوڑی سی وضاحت پہلے کی تھی, آخر میں صرف یہ نقطہ میں آپ کو ضرور بیان کروں گا کہ بہت ساری چیزیں تو ہمارے اختیار میں ہیں, کھانا ہمارے اختیار میں ہے, پینا ہمارے اختیار میں ہے, سونا ہمارے اختیار میں ہے, چلنا پھرنا دیکھنا ہمارے اختیار میں ہے, کمانا ہمارے اختیار میں ہے, دنیا کے اندر آنا جانا, میل ملاپ رکھنا ہمارے اختیار میں ہے, یہ سب چیزیں ہیں نا اختیاری. عبادت کرنا بھی ہمارے اختیار میں ہے, نہ کرنا بھی ہمارے اختیار میں ہے, گناہ سے بچنا بھی ہمارے اختیار میں ہے, گناہ سے نہ بچنا بھی ہمارے اختیار میں ہے. جیسا کریں گے ویسا پھل ہم آخرت میں پائیں گے. اچھا کریں گے تو اس کی اچھی جزا ملے گی, اور برا کریں گے تو اس کی بری سزا ملے گی. اور ہم کیا کریں گے اور کیا کر رہے ہیں, ہماری عمر کتنی ہے, یہ سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے. لیکن بعض چیزیں وہ بھی ہوتی ہیں کہ جو ہماری چاہت اور ہماری مرضی کے بغیر بھی ہوتی ہیں, ہوتی ہے نا, جیسا کہ سردی آتی ہے, سردی ہم سے پوچھ کے آتی ہے, ہمارے اختیار میں ہے. گرمی آتی ہے, آتی ہے نا گرمی بھی, خزاں آتی ہے, بہار آتی ہے, اسی طرح جناب بارش آتی بھی ہے اور نہیں بھی آتی, سب کس کے کرنے سے ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ. اسی طرح ہماری اپنی ذات کے اندر آپ غور کر لیں کہ ہمارے اختیار میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن بعض چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. مثلا بہت زیادہ کمائیں, اچھے سے اچھے گھر میں رہ لیں آپ, بہت کمائیں, اچھے سے اچھا گھر بنا لیں آپ, تین چار پانچ ڈاکٹروں سے ملنا جلنا بھی شروع کر دیں احتیاطاً کہ اگر بیمار ہوں گا تو ان کے پاس جاؤں گا, گھر میں غذائیں بھی آپ وافر مقدار میں لے کر آ جائیں, کھانے پینے کا, فروٹ کا, سب چیزوں کا اہتمام ہو, آب و ہوا راس نہیں آتی, آب و ہوا کو بھی اپنے مطابق بنا لیں, گرمیوں میں اپنے گھر پہ ایئر کنڈیشن لگوا لیں, کیا لگوا لیں, اے سی لگوا لیں, اور سردیوں میں سردی زیادہ ہوتی ہے اس سے بیماری کا اندیشہ ہوتا ہے تو اپنے گھر میں ہیٹر لگوا لیں. آپ یہ سارے کام کرتے ہیں نا, جس کے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں سب کوشش کرتے ہیں کہ میری جان بچی رہے, میں بیمار نہ پڑ جاؤں, لیکن اس کے باوجود بیماری آتی ہے یا نہیں آتی بتائیں آپ, بیمار کون کرتا ہے, اس کا مطلب ہے بہت ساری چیزیں وہ ہیں, بہت ساری کیا, ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں اپنی بے بسی ہے, اپنی محتاجی, اپنی لاچاری, یہ ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ وہ کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں ہے, اور بندہ جو بھی کچھ کر لے, جتنا مال جمع کر لے, جتنے مضبوط قلعوں میں رہ لے, لیکن وہ کس کا پابند ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقدیر ہے اس کا وہ پابند ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو جیسا چاہے گا اس کے ساتھ سلوک کرے گا. اس نقطے سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد آنی چاہیے, اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنی یاد کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے پیاروں کی, اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کے لائے ہوئے دین کی قدر کرنے کی اور اس کی فکر کرنے کی, اسے سمجھنے کی, دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور دین پر خود عمل کرنے, دوسروں کو عمل کرانے کا جو جذبہ ہے وہ ہمیں عطا فرمائے, اور جو بندی مقصد ہمیں ہمارے پیر و مرشد قبلہ امیر اہل سنت نے دیا ہے کہ مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ, مرتے دم تک اس مدی مقصد پہ ہمیں قائم رکھے, اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.
حضور یہ ارشاد فرما دیئے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا, اور زبان اور دل سے پڑھنے میں کیا فرق ہے؟
دیکھیں بھی کلمے کے حوالے سے جو میں نے ابھی پورا بیان کیا نا، آپ کی اس سوال کا جواب وہی ہے. یعنی آپ جو ہمارے حاضرین یہاں موجود ہیں اور جو مدنی چینل پر ناظرین نے جنہوں نے پورا بیان سنا ہے، وہ واضح طور پر سمجھ چکے ہیں کہ ایمان کس کا نام ہے. ایمان کس کا نام ہے؟ ضروریات دین تمام کے تمام کو ماننے کا نام. مختصر لفظوں میں بتا دیتا ہوں، مصطفیٰ کو ماننے کا نام صلی اللہ علیہ وسلم. بولیے، کس کو ماننے کا نام؟ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا نام. ایک تو یہ جملہ ہو گیا، اور اللہ اور اس کے رسول کی ماننے کا نام، اللہ اور اس کے رسول کی ہر ہر بات کو ماننے کا نام. اب آگیا جواب اس کے اندر. تو کلمہ جو اس طرح پڑے گا نا کہ میں نے اللہ کو بھی مانا، دل سے تسلیم کیا کہ وہ میرا مالک ہے، پاک پروردگار ہے، کائنات کا مالک ہے، وعدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اور اس کی ہر بات پر میں ایمان لے آیا. یہ ہو گیا پہلا عقیدہ توحید. اور جو رسالت پر یوں ایمان لائے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے رسول مانا، اور آپ سے پہلے سارے نبیوں پر بھی میرا ایمان، اور آپ کی لائی ہوئی ہر ہر بات پر میرا ایمان، تو اس طرح جو ایمان لائے گا اور کلمہ پڑھے گا وہ مسلمان ہے، اور اس کے اندر سارے ضروری عقائد آ جائیں گے، اور مسلمان نے ہی جنت میں جانا ہے. اور حدیث مبارک ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور جو مسلمان ہوگا وہ ضرور داخل جنت ہوگا. فرق صرف یہ ہے کہ اگر خاتمہ ایمان پر ہوا اور ہے گناہگار، خاتمہ ایمان پر ہوا لیکن ہے گناہگار، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو بے حساب بخش دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بے حساب بخش دے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام شفاعت فرمائے، بے حساب بخشا جائے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو جہنم میں عذاب دے کر جتنا وہ چاہے گناہوں کا، لیکن چونکہ خاتمہ ایمان پر ہوا ہے اسے داخل جنت فرما دے. تو یوں ایمان جس کا ہے ساری ایمانیات ضروریات کے اوپر، وہ مسلمان ہے. ایمان پر خاتمہ جس کا ہوگا اس کے لیے انشاءاللہ ضرور جنت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک پرچی موصول ہوئی ہے، اس میں یہ کہ آپ نے فرمایا ہے کہ بہت سی چیزیں انسان کے اختیار میں ہیں، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ عبادت بھی انسان کے اختیار میں ہے، اس کی وضاحت فرما دیں.
کیا اختیار میں ہے عبادت؟ بھئی دیکھیں، عبادت آپ نماز پڑھنے والے پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور نماز جو نہیں پڑھتے وہ نہیں پڑھتے، اس کا مطلب ہے ہماری اختیار میں ہے نا، چاہیں تو ہم نماز پڑھیں ارادہ کر کے، چاہے ہم نماز نہ پڑھیں. تو یہ تو عام سی بات ہے، بہت سارے جو کام ہم کرتے ہیں. بندے کو پیدا کس لیے کیا گیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات ان انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ عبادت کریں. اور یہ بھی ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ تمہاری جانچ ہو کون تم میں سے اچھے عمل کر کے آتا ہے. تو اچھے عمل کرنا ہماری اختیار میں ہے، تبھی تو ہمیں یہ دار الامتحان میں بھیجا گیا ہے. دنیا کو دار العمل کس لیے کہا جاتا ہے؟ کہ عمل کرنا ہمارے اختیار میں. ہاں توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، لیکن ارادہ تو ہم نے کرنا ہی ہے نا. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ نماز پڑھنے کا پکا ارادہ کر لیتے، نماز پڑھنے کا پکا ارادہ کر لیں اور سستی کو دور کر لیں، شیطان سستی دلائے، مثلا نماز کے لیے فجر میں اٹھنا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، بستر گرم گرم بستر چھوڑنا ہے، دل نہیں چاہتا نا، نفس چاہتا ہے پڑے رہو اور دوبارہ لحاف اوڑھ کر سو جاؤ. لیکن ایسے موقع پر جو ڈرے اللہ تعالیٰ سے، ڈرے اور بستر سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد وضو کرنے میں کامیاب ہو جائے. کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ کسی شخص نے وضو کیا ہو اور نماز نہ پڑھی ہو؟ کبھی دیکھا ہے ایسا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے اپنی اختیار سے، جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے دیتا ہے؟ توفیق. اور ایک آپ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ جنہیں پتا ہے کہ اذان کی آواز آ رہی ہے، اٹھنا ان کے اختیار میں ہے، لیکن وہ اٹھنے کی بجائے پھر اوندھا منہ کر کے سو جاتے ہیں. اب دوبارہ لیٹا کون اور سویا کون؟ کس کے اختیار سے سوئے؟ اپنے اختیار سے سوئے. تو اس دار الامتحان کا جو حساب کتاب ہونا ہے آخرت میں، وہ انہی باتوں کا تو ہونا ہے. عبادت کرنے کے لیے بھیجا تھا تو کس نے عبادت کی ہے اور کس نے عبادت نہیں کی ہے. تو عبادت کرنا بھی اس اعتبار سے انسان کے اختیار میں ہے اور یہ جو بھی اختیار ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے کہ اس نے بندوں کو اختیار دیا ہے.
تقدیر سے متعلق سوالات دو تین آئے کہ کیا دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں؟
تقدیر کی اصل میں قسمیں ہیں, تقدیر کی قسمیں ہیں. یہ مشہور ہے اور روایت بھی اس طرح کی ہے کہ الدعا یرد القضاء, دعا قضاء کو بدل دیتی ہے. تو قضاء کی اصل میں تین قسمیں, تقدیر کی کتنی قسمیں؟ تین. ایک تو ہے اٹل, کیا ہے؟ بالکل اٹل تقدیر ہے, باری تعالیٰ کا فیصلہ ہے, جس کو مبرم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مبرم. یہ آپ پڑھیں گے, بھاری شریف میں لکھا ہوا بھی ہے, بیان میں آئے یا نہ آئے یہ خود بھی لے کے پڑھ لیا کریں. بھاری شریعت آپ کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ پہلا حصہ کس کے پاس ہے؟ بہت کم کے پاس ہے. آپ جو بیٹھے ہوئے حاضرین ہیں ان میں سے میرے خیال میں 20% کے پاس. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا جن کے پاس نہیں ہے کیا وہ کل تک بھاری شریعت کا پہلا حصہ خرید لیں گے؟ صرف پہلا حصہ, اتنی موٹی جلد نہیں کہہ رہا میں آپ کو, 1200 روپے کی 1500 کا سیٹ نہیں کہہ رہا, صرف پہلا حصہ نیچے مکتبے پر ملتا ہے اور اس کا ہدیہ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے, 100 روپے کے اندر ہی ہوگا کوئی, اور میرے خیال میں یہ 100 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, 60-70 روپے 80 روپے. یہ دیکھیے پہلا حصہ اتنا سا ہے. اگر یہ کتاب آپ کو آپ کی قبر میں آپ کا ایمان سلامت لے کر جانے میں معاون بن جائے تو آپ لیں گے اس کتاب کو؟ آپ کو آخرت کی منازل یہ کامیابی کے ساتھ طے کرائے تو اس کتاب کو لیں گے؟ جس کے پاس نہیں ہے وہ نیت کرے اور ہاتھ اٹھائے پکی کہ میں یہ خرید لوں گا. بہت چھوٹی سی کتاب ہے, اتنے پیسے تو آپ ایک بار اگر موبائل کا کارڈ لوڈ کرتے ہیں نا اس میں چلے جاتے ہیں. 100 روپے کا کارڈ لوڈ کرتے ہیں 25-30 تو ویسے ہی اس کا ٹیکس کٹ جاتا ہے, 70-72 روپے آتے ہیں. یہ آپ کی 70-80-100 روپے کی کتاب ہے, یہ لیں. اس میں سب تقدیر کی قسمیں لکھی ہوئی ہیں, اور ایک تقدیر ہوتی ہے اسے معلق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر فلاں نے یہ کام کر لیا نیکی کا تو یوں ہو سکتا ہے, فلاں نے دعا کی تو یوں ہو سکتا ہے. تو اس طرح تقدیر میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے ہوتا اسی کے مطابق ہے, لیکن جو اٹل تقدیر ہے جس کو مبرم کہتے ہیں اس میں تبدیلی نہیں ہوتی, اور جو معلق ہوتی ہے اس میں دعا سے بھی تبدیلی ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ نے ایک روایت سنی ہوگی کہ صلہ رحمی, کیا صلہ رحمی, قریبی رشتہ دار جو ذی رحم محرم ہے, محارم ہے یا ذی رحم ہے, قریبی رشتہ دار, ان سے اچھا سلوک کرنا, ان کی مدد کرنا, ان سے اچھے انداز میں ملنا جلنا ہے, ان کا خیال رکھنا, یہ جو صلہ رحمی ہوتی ہے اس سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے. کس میں اضافہ ہوتا ہے؟ تو ہے کوئی روزی میں اضافہ کروانے والا تو اپنے رشتہ داروں سے کیا کرے گا؟ اچھا سلوک. ہے کوئی عمر میں اضافہ کروانے والا, اسے کیا کرنا ہے؟ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک. عمر میں برکت ہوتی ہے. علماء نے یہی لکھا ہے کہ یہ بھی تقدیر معلق کی صورت میں ہوتی ہے کہ اگر اس نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس کی عمر میں اتنا اضافہ ہے, اور اگر اس نے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیا تو اس کے رزق میں اتنا اضافہ, اگر نہیں کیا تو اس کا رزق یہ ہے. تو اس طرح جو معلق صورت میں لکھا ہوتا ہے وہ دعا سے بھی تقدیر بدل جاتی ہے اور نیک اعمال سے بھی بدل جاتی ہے, دوسروں کی دعاؤں سے بھی بدل جاتی ہے, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے بھی بدل جاتی ہے. لیکن جو تقدیر کون سی ہے؟ مبرم. کون سی ہے؟ وہ اٹل ہے. وہ جب وقت آ جاتا ہے اور وہ ہونا ہوتا ہے تو وہ پھر اٹل تقدیر نہیں بدلتی. بیچ میں ایک اور قسم ہے, وہ خواص اولیاء جو ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بارگاہ کے, ان کی دعاؤں سے بدل جاتی ہے, عام لوگوں کی دعاؤں سے نہیں بدلتی. اسے مشابہ یا شبیہ بالمبرم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ آپ آج کے بیان کو جو ہے وہ جو آپ نے نکات نوٹ کیے ہیں اسے دہرائیں گے بھی, یاد بھی رکھیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. الحمد لله عز وجل. مدنی قاعدے کے سبق نمبر 10 یہ ہمارا آج کا سبق ہے اور ہمارا یہ جو سلسلہ ہے اس میں روزانہ ہم مدنی قاعدے کی تختیوں میں سے جو قواعد اور ان کی جو ادائیگی ہے قواعد کا اجرا اور ان کی ادائیگی اس کو ہم سیکھتے ہیں تو الحمدللہ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. قبل اس کے کہ ہم اپنے سبق کی طرف بڑھیں دعا پڑھ لیجئے اس دعا کی فضیلت بھی سماعت فرما لیجئے کہ دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے قبل اس دعا کو جو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ جو کچھ پڑھے گا وہ یاد رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین, مدنی قاعدے کے سبق نمبر 10 کی آج 11ویں لائن ہمیں پڑھنی ہے. 11ویں سطر آپ دیکھ لیجئے, 11ویں سطر کہاں موجود ہے اور اس پر انگلی رکھ لیجئے. کلمہ میں عرض کر دیتا ہوں, یوم اذن یہ کلمہ ہے, اس کی ہجے کرنی ہے, یہاں سے آغاز کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا واو زبر یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یوم ای زال دو زیر زن یوم اذن یومئذن میم واو زبر مو عین زیر عی موعی موعی دال پیش دو موعد ہا الٹا پیش ہو موعدہ موعدہ. اب یہاں اس کلمے میں دیکھیے کہ عین حرف آ رہا ہے اور آخر میں ہا ہے, لہذا ان دونوں حروفوں کو واضح کرنا ہے. عین اپنے مخرج سے بالکل صحیح ادا ہو, ہا بھی اپنے مخرج سے بالکل درست ادا ہو. پڑھ لیجئے, موعدہ کاف زبر کا را یا زیر ری کری. را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر آپ کو نظر آ رہا ہے. کری میم دو زیر من کریم واو زبر و کاف یا زیر کی وکی لام دو زیر لن و وَكِيلٍ وَكِيلٍ نون واو پیش نو را زیر ری را زیر ری نہیں را زیر ری نوری ہا کھڑا زیر ہی نوری کیا پڑھیں گے آگے حمزہ زبر ا را زبر را ارا حمزہ یا زبر ای ارا ای ارا ای کیا پڑھیں گے تا زبر تا أرأيت أرأيت أجي همزة زبر أ فا زبر فا أفا را زبر را أفر أفر كيا پڑھیں گے همزة يا زبر أي أفرأي أفرأي تا زبرت أفرأيت ميم واو زبر مو عين زير عي موعي موعي اب یہ دیکھنا ہے کہ موعی جو پڑھا جا رہا ہے تو آیا ہمارا عین نکل رہا ہے یا حمزہ نکل رہا ہے. جیسے موعی یہ تو خالص حمزہ ہے, موعی یہ خالص حمزہ ہے, عین موعی عین کی آواز نکالنی موعی و زبر و موعی و مو عضا عضا ضا ضا کو کس طرح پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے کیونکہ ضا حروف مستعلیہ میں سے. موعظا موعظا تا دو پیش تن موعظا تن موعظا تن. آگے ميم واو زبر مو ضاد واو بيش دو موضوع عين زبر ع موضوع موضوع تا دو پیش تن موضوعتن موضوعتن. اب دیکھیں مو یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ واو لین کا قاعدہ لگ رہا ہے. واو ساکن سے پہلے زبر ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ حروف لین کو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے, یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو مو نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا, حروف دین کا قاعدہ ہے. دو تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ واو مدہ. جی ماشاء اللہ, واو مدہ کا قاعدہ ہوگا کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے حروف مدہ, اور حروف مدہ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حروف مدہ کو کتنا کھینچیں گے, ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. تو یہاں پر دو دو پیش دو واو مدہ ہے, تو اسے کتنا کھینچنا ہے؟ ایک الف تک. تو مئو کو نرمی کے ساتھ, دو کو ایک الف کھینچ کر, عین پر زبر ہے تو حرکات کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں, تو حرکات کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. یہ سارے قاعدے آپ کے سامنے پیش کرنے کا, بتانے کا مقصد یہ کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں پچھلے قواعد یاد ہیں کہ نہیں ہیں. ہم پڑھ تو رہے ہیں تختی نمبر 10، لیکن پچھلے قواعد کہیں بھول تو نہیں گئے، تو اس کی دہرائی بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے کہ عرف لین کو کس طرح پڑھنا ہے، عرف مدہ کو کس طرح پڑھنا ہے. جیسے ابھی آپ نے سنا کہ عرف لین کو نرمی سے پڑھنا ہے، تو یہاں ماؤ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں. دو واؤ مدہ ہے، عرف مدہ کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو اس کو کھینچ کر پڑھیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے دماغ میں بھی چل رہی ہوں، آپ کی بھی توجہ ہو، تو پھر ان شاء اللہ غلطی نہیں ہوگی. پڑھ لیجئے، موضوعۃن میم واو زبر، مو حمزہ الٹا پیش، او مو او مو او دال زبر د مو او د تا دو پیش تن موعودتن. اب یہاں پر حمزہ پر کیا ہے؟ حمزہ پر الٹا پیش ہے، صحیح ہے. کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں. یہ آپ پڑھ چکے ہیں. کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ کھڑی حرکات کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ ماشاء اللہ، جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو اب اس حمزہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف تک. کس طرح؟ موعود تا دو پیشتن موعودتن موعودتن. آگے سین زبر سا میم یا زیر می سمی عین دو پیش عن سمیع سمیع سمیع. عین کی ادائیگی کو درست رکھنا ہے. آگے عین زبر ز یا زیر زی عزی ز دو پیش زن عزی زن. آگے یا زبر یا دال یا زبر دی یدی ہا زیر ہی یدی ہی ح یا زبر حی سا پیش سو حی سو. غین یا زبر غی با پیش بو غی بو. سین زبر سا میم کھڑا زبر ما سما واو کھڑا زبر وا سما وا تا دو زیر تین سما وا تین. کاف زبر کا لام زید لی کلی میم کھڑا زبر ما کلی ما تا دو زیر تین کلیماتن کلیماتن. آگے لام زبر لا شین یا زبر شی لشی حمزہ دو پیش ان لشی ان لشی ان. قاف پیش او زبت رای قرای قرای شین دو زیر شین قرایشین قرایشین با زیر بی همزه کڑا زبر آ بی آ یا کڑا زبر یا بی آ یا تا زیر تی بی آ یا تی نون الف زبرنا بآياتنا ميم زير مي ها خڑا زبر ها ميها دال دو زبر دن ميها دن عين خڑا زبر ع لام زیر لی عالی میم پیش مو عالی مو کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا کتا با دو پیش بن کتابن سین زبر سا لام کھڑا زبر لا سلا میم دو پیش من سلامن حمزہ واو پیش او زال یا زیر ری اوزی نون الف زبرنا اوزینا. اب یہاں غور کیجئے قواعد کی پہچان کیجئے. اوزینا کیا آپ کو معلوم ہے کہ او پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ حمزہ واو پیش او. ماشاء اللہ صحیح جواب دیا آپ نے, واو مدہ کا قاعدہ ہوگا. زی یہاں کیا آپ کو معلوم ہے کون سا قاعدہ ہوگا؟ جی بالکل درست کیا کہا آپ نے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہوگا. نا پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ الف مدہ, کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے. ماشاء اللہ. تو یہ قواعد کی پہچان جس طرح آپ ابھی جواب دے رہے تھے, یہ سلسلہ اگر وقتاً فوقتاً ہوتا رہے کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہاں کون سا قاعدہ ہوا, یہاں کون سا قاعدہ ہوا, تو اس سے یہ ہوگا کہ قواعد کی دوہرائی ہو جائے گی, قواعد اچھی طرح یاد بھی ہو جائیں گے, اور بار بار اپنی جانچ پڑتال کر لینے سے قواعد کے اندر انشاءاللہ کبھی آپ کمزور نہیں ہوں گے. آگے پڑھیں. حمزہ واو پیش او تا یا زیر تی اوتی نون الف زبرنا اوتینا حمزہ واو زبر او حا یا زبر حی او حی نون الف زبرنا اوحینا نون واو پیش نو حا یا زیر حی نوحی ہا الف زبر ہا نوحیہا حمزہ کھڑا زبر آ تا واو پیش تو آتو نون یا زیر نی زبر آ میم زیر می آمی نون واو پیش نو آمینو با یا زیر بی آمینو بی آمینو بی تا پیشتو دال یا زیر دی تو دی را واو پیش رو تو دی رو نون زبن تو دی رون ها الف زبر ها تديرونها فا زبر فا لام ألف زبر لا فلا تا زبر تا ميم يا زير مي فلا تمي لام واو پیشلو فلا تمیلو میم الف زبر ما خا زبر خا ما خا لام فا زبر لف ما خلف تا پیشتو ما خلفتو میم واو پیشمو ما خلفتمو نون یا زیرنی ما خلفتمونی ما خلفتموني فا زبر فا لام ألف زبر لا فلا تا زبر تا فلا تا لام واو بيش لو فلا تلو ميم واو بيشمو فلا تلومو نون يا زيرني فلا تلوموني واو زبر و لام ألف زبر لا ولا يا بيش يو ولا يو حا يا زير حي ولا يحي طا واو بيش طو ولا يحيط نون زبنا ولا يحيطون الحمد لله عز وجل. تختی نمبر 10 کا اختتام ہو چکا ہے, لیکن ابھی مزید ہمیں اس تختی نمبر 10 پر پریکٹس یعنی عملی طور پر اس کو درست کرنا ہے. حجے بھی درست کرنی ہے اور رواں بھی درست کرنی ہے. میرے پیارے اسلام بھائیوں, پوری تختی کو حجے سے کیوں پڑھایا گیا؟ یہ سوال ہے ایک کہ پوری تختی کو حجے سے کیوں پڑھایا گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ پوری تختی کو حجے سے اس لیے پڑھایا گیا تاکہ ہمیں حجے کرنا آ جائے. قرآن کریم کے کسی بھی کلمے کی اگر آپ کو حجے کرنی پڑے تو آپ کو مشکلی نہ آئے. تو یہ ایک مشورہ ہے آپ کو کہ جس طرح پوری تختی کی ہجے ہو گئی تختی نمبر 10 کی، اب آپ کوشش کیجئے کہ قرآن کریم کو کھولیے اور قرآن کریم کے کسی بھی کلمے کی ہجے کیجئے اور دیکھیے کہ کیا آپ کو ہجے درست کرنا آتی ہے کہ نہیں، اور جتنے قواعد پڑھ لیے اس کی پہچان بھی کر لیجئے، کریں گے نا انشاءاللہ. وقت بہت ہی کم ہے لہذا مختصر وقت میں ہمیں آج دعائے ماسورہ پڑھنی ہے. کل درود ابراہیمی الحمدللہ عز وجل ختم ہو چکا تھا، آج دعائے ماسورہ. نماز کے اذکار میں ہمارا سبق ہے دعائے ماسورہ، کھول لیجئے اور میرے ساتھ مل کر دوہرا لیجئے. اللہم ربی جعلنی. اب یہاں پر ایک غلطی عموماً کی جاتی ہے، وہ غلطی یہ کہ اس کو اس طرح پڑھا جاتا ہے اللہم ربی جعلنی پڑھا جاتا ہے، ربی جعلنی، اور عموماً کہتے بھی یہی ہیں. جیسے اس دعا کو بعض کہتے ہیں ربی جعلنی پڑھی آپ نے، تو ربی جعلنی نہیں ہے. با جیم زیر اس کی ہجے کر لیجیے، با جیم زیر بی جی، با جیم زیر بی جی، کیا پڑھیں گے؟ با جیم زیر رب بی جی، بلند آواز سے کہہ دیجئے رب بی جی، صحیح ہے. اب آگے پڑھنا ہے عین لام زبر ال، رب بی جی ال، صحیح ہے، یہ پڑھنا ہے، رب بی جی ال نہیں پڑھنا، جیم پر زبر نہیں لگانا. جیم پر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اللہم ربی کے بعد جیم پر جزم ہے، جیم ساکن ہے. اللہم ربی جعلنی، ربی جعلنی بیج، قلقلہ کریں گے نا، جیم ساکن ہے، عرف قلقلہ ہے. ربی جعلنی، اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة، مقيم الصلاة ومن ذريتي اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. دعا پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
گزارے کیسے زندگی، علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.